بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. حضرت أبو جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، فرمایا انہوں نے رأيت رجلا، میں نے ایک بڑی شان والے آدمی کو دیکھا، یصدر الناس عن رأیہ، لوگ ان کی رائے کو لے کر لوٹتے تھے، لا یقول شیئا، وہ کسی بات کو نہیں فرماتے تھے مگر لوگ اس بات کو لے کر لوٹتے تھے، میں نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، اور میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہے، اور نتیجہ اس طرح نکالا کہ جو بھی آتا تھا ان سے مشورہ کرتا تھا، ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا، مسئلہ معلوم کرتا تھا، ان کی طرف سے جو بھی بات کہی جاتی تھی اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا تھا اور اس بات کو لے کر لوٹتا تھا، جو کچھ سنتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو وہیں چھوڑ کر جاوے کہ نہیں مجھے اس بات سے اطمینان نہیں ہوا، وہ صاحب جو فرما دیتے تھے اس کو لے کر ہر شخص لوٹتا تھا، یعنی اس پر عمل کرنے کی نیت سے لوٹتا تھا، اس کو قبول کر لیتا تھا، اس اپینین کو، اس رائے کو، اس مشورے کو. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی شان والے آدمی ہے، کوئی بڑے آدمی. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آگے بڑھ کر کے عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، دو مرتبہ میں نے کہا آپ پر سلامتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک السلام و مت کہو، السلام علیک کہو، علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام تو مردوں کا تحیہ ہے، مردوں کا گریٹنگ ہے، مردوں کا سلام ہے. اور اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو غیر مسلم تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تو علیک السلام کہتے تھے. تو جو لوگ روحانی اعتبار سے مردے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ تو ان کا سلام ہے، ہمارا سلام تو السلام علیک ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین جب قبرستان میں جاتے تھے تو علی کا سلام کہہ کر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا پہلے کہا جائے اور السلام بعد میں، یہ تو قبرستان میں جو مردے پڑے ہوئے ہیں ان کو غیر مسلم سلام کرتے ہیں علی کا سلام اسے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کا سلام و مردوں کا سلام ہے تو مسلمان بھی قبرستان میں جائے تو علیک السلام کہے، نہیں، زندہ ہو اسے بھی السلام علیک اور قبرستان میں جائے تب بھی السلام علیک، السلام پہلے آئے گا، سنت یہی ہے. مگر ان لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا، اس زمانے کے غیر مسلموں کے اعتبار سے، کہ یہ لوگ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو مردوں کو سلام کرتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں، یہ تو مردوں کا سلام ہے، غیر مسلموں کا طریقہ، ہمیں جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہنا ہے. اور السلام علیکم کہنا بہتر ہے, اس لیے کہ السلام علیکا سنگولر ہے, واحد ہے, السلام علیکم جمع ہے, پلورل ہے. تو نیت یہ کر لی جائے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رحمت کے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی. تو کہا کہ علیک السلام مت کہیے, علیک السلام تو مردوں کا تحیہ ہے, قل السلام علیک, السلام علیک آپ کہیے. قال قلت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں, تو جواب صرف اتنا تھا کہ نعم, جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص دلچسپی سے بات کر رہا ہے, اچھا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے, تو اسے حق تعالی شانہ سے اب جوڑنا چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ کا رسول ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ رسول ہی بندوں اور اللہ کے درمیان برج ہوتا ہے, وہی واسطہ وہی وسیلہ ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مگر وہ برج ہے, مقصود اللہ ہے. اس نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نام انا رسول اللہ, جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, نہیں, فوراً مقصد پر آ گئے. دائی معلم جو لوگوں کو اللہ تعالی شانہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے, وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. گفتگو بھی مقصد کو سامنے رکھ کر کرتا ہے, اور اس کا ہر عمل مقصد کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما رب العالمین, یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ گستاخی کے انداز میں اس نے کہا, یہ نہیں کہا کہ من رب العالمین, رب العالمین کون ہے, who is رب العالمین, اس نے کہا what is رب العالمین. تو جب من کہا جائے who کون, تو یہ جاندار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب ماں کا لفظ استعمال کیا جائے کہ واٹ واٹ از دیٹ, یہ بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ. تو فرعون نے حق تعالی شانہ کی تنقیس کرتے ہوئے کہا کہ ماں رب العالمین, یہ جو تو رب العالمین کہتا ہے, یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑھ کر کس چیز پر غصہ آ سکتا تھا؟ کوئی اور بات تھی جس کے اوپر غصہ اس سے زیادہ آ سکتا تھا؟ مگر غصہ آ جاتا, اور غصے میں اس کے ساتھ اس پر الجھ جاتے کہ تو نے ما رب العالمین کیوں کہا, مر رب العالمین کیوں نہیں کہا, تو جو مقصد ہے اس سے ہٹ جاتے. تو آپ مقصد سے ہٹے نہیں, آپ مقصد پر رہے کہ اسے بھی مقصد کی طرف لانا ہے. اور یہ آئے نہ آئے, اس وقت بہت لوگ سن رہے ہیں ہماری اس گفتگو کو, تو گفتگو کا رخ بے مقصد چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ماں کہنا چاہیے تھا یا من. اس نے پوچھا کہ رب العالمین کیا چیز ہے, کون ہے نہیں پوچھا, مگر مجھے موقع تو اس نے دیا نا کہ میں لوگوں کے سامنے رب العالمین کا تعارف کراؤں. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. تعارف کرایا کہ رب العالمین کیا چیز ہے, تو کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہے, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, آسمانوں کا رب, زمینوں کا رب, اور جو کچھ آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے ان سب کا رب, वो रब्बुल आलमीन है। तो قال لمن حوله الا تستمعون, अपने इर्द गिर्द जो उसके चेले बैठे हुए थे उनसे कहा कि सुन रहे हैं तुम लोग ये क्या बकवास कर रहा है, ये मैंने अपनी जुबान में कहा। अला तस्तमेउन, क्या तुम सुन नहीं रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये मूसा क्या कह रहा है, ये मतलब ये था कि देखो कैसी बात कर रहा है कि आसमानों का रब, जमीन का रब, आसमानों और जमीनों के दरमियान जो कुछ है उन सब का रब वो है रब्बुल आलमीन, देखो क्या कह रहा है। तो फिर गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मगर मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकसद से नहीं हटे, कहा और सुनिए आप, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अल अव्वलीन, तुम्हारा रब और तुमसे पहले तुम्हारे जितने बाप दादा आए हैं उन सब का रब वो रब्बुल आलमीन है। और इसी से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर हमारा रब भी रब्बुल आलमीन है और हमसे पहले जितने लोग आए हैं उनका रब भी रब्बुल आलमीन है, तो हमारे बाद जितने लोग आएंगे उनका रब भी रब्बुल आलमीन है। तो उसने देखा कि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मगर ये काबू में नहीं आ रहा है, तो अब जरा खुलकर शरारत करनी चाहिए। तो उसने कहा इन्न रसूलकुम अल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, तुम्हारा ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये मजनून है। एक शख्स जो है बहुत काम की बात कहे और उस पर यह तबसरा किया जाएगा ये तो पागलों की बात कर रहा है, तो गुस्से में आ जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकसद से नहीं हटे, रब्बुल मशरिक वल मगरिबी वमा बैनहुमा, मशरिक का रब, मगरिब का रब और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ है उन सब का रब रब्बुल आलमीन है। मकसद से नहीं हटे, तो उसने देखा कि ये तो अब मकसद से हट नहीं रहे हैं और ये तो अपना काम कर रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जितने लोग खड़े हैं सबको दावत मिल रही है। तो कहा कि लईन इत्तखस्त इलाहन गैरी लाजअलन्नक मिनल मसजूनीन, अगर मेरे अलावा किसी और को तू माबूद करार देगा तो मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। अब वो लड़ाई पर आ गया। फिर किस्सा लंबा है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं ये कि अल्लाह ताला शानहु से जोड़ने का काम जो करते हैं वो अपने मकसद से हटते नहीं है। मुनाजिरे की जरूरत पड़ती है तो मुनाजिरे भी करते हैं, जैसे यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा मुनाजरा और डिबेट ही तो हो रहा था, मगर डिबेट में भी अपने मकसद से नहीं हटते, मकसद पर रहते हैं, गुस्से पर जब्त होता है उनका दिमाग, बिल्कुल क्लियर होता है उनका कि मुझे क्या करना है, मैं किस मकसद के लिए यहां आया हूं। और दावत भी जबरदस्त दी, जब बात आ ही गई तो मैं नुक्ता भी बयान कर दूं। पहले कहा कि रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, रब्बुल आलमीन का तारुफ कराया कि आसमानों का रब, जमीनों का रब और आसमानों और जमीनों के दरमियान जो कुछ है उनका रब। दूसरा तारुफ, तुम्हारा रब, तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं उनका रब और बाद में जो आएंगे उनका रब। और तीसरा, मशरिक का रब और मगरिब का रब और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ है उन सब का रब। इसमें पूरी तौहीद बयान कर दी, इसलिए कि नबी जब तारुफ कराए हक ताला शानहू का, नबी को जो मारिफत होती है अल्लाह की, इसमें यह बतलाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तू यहां बैठे बैठे दावा कर रहा है कि मैं खुदा हूं, तो मैं तुझे बताता हूं कि रब्बुल आलमीन कौन है, आसमान और जमीन और जो कुछ आसमान और जमीनों के दरमियान है, जितनी भी जगह है कायनात में, जितनी जगह है ان جگوں کے ذرے ذرے کا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے. کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس کی ربوبیت اور اس کی ملکیت نہ ہو اور کسی اور کی ملکیت ہو. تو مکان کا رب رب العالمین ہے, اور تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کا اور تمہارے بعد جتنے لوگ آئیں گے ان کا رب رب العالمین ہے. یعنی زمانہ ہے زمانہ, جب سے زمانہ شروع ہوا ہے اور جب تک زمانہ رہے گا اس کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر کسی اور کی ربوبیت ہے. تو مکان یعنی جگہوں کا رب بھی وہ ہے اور ٹائم کا رب بھی وہ ہے. جو کچھ انقلابات اور ریولوشنز پیش آتے ہیں وہ جگہ میں اور زمانے میں, یہ جگہ ہے مگر ٹائم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ٹائم ہو مگر جگہ نہ ہو تو بھی کچھ نہیں ہوگا. جگہ اور ٹائم دو چیزیں چاہیے, تو جگہ ہے اور ٹائم. تو کہا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر رب العالمین کا کنٹرول نہیں, اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس پر رب العالمین کا کنٹرول نہیں. تو جگہ بھی رب العالمین کے کنٹرول میں اور قبضے میں, اور زمانہ بھی رب العالمین کے کنٹرول میں, تو تیرے لیے کیا رہا؟ آگے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ اس کے کنٹرول میں اور جگہ اس کے کنٹرول میں, مگر اس سے زیادہ کوئی پاورفل ہے تو سب کنٹرول وہ کر رہا ہے کہ جگہ تو میری مگر آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, زمانہ بھی اللہ کا اور جگہ بھی اللہ کی, مگر میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہوں. کہا نہیں, مشرق کا رب بھی وہ ہے اور مغرب کا رب بھی وہ ہے, اور مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا رب بھی وہ ہے. مشرق سے کیا اشارہ کیا؟ سورج طلوع ہوتا ہے, اور مغرب سورج غروب ہوتا ہے, اور بیچ میں ساری منزلیں اس کے عروج کی اور زوال کی, اس کی ترقی اور تنزلی کی منزل ہیں. سورج طلوع ہو کر ترقی کرتا ہے پہلے, اور ترقی کے بعد پھر تنزلی کی طرف جاتا ہے. تو کہا یہ جگہ اور یہ زمانہ جس پر اس کا قبضہ ہے, اس میں جو جس لائن کی ترقی کرتا ہے اور جس کی جس لائن کی تنزلی ہوتی ہے اسے بھی وہی کنٹرول کرتا ہے. کوئی سیاست کی کرسی پہ ترقی کرنے لگا تو اس کی سیاست کی کرسی کا سورج طلوع ہوا, اور چڑھتے 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 بالکل عروج, اور پھر زوال ہوا, یہ سب اللہ کنٹرول کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوراً مقصد کی طرف آ گئے. انت رسول اللہ, کہا میں اللہ کا رسول ہوں. پھر آگے دوسرے سوالات ہوتے تو آپ نے کیا کہا؟ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوته کشفہ عنک, میں اس اللہ کا رسول ہوں. دیکھو سبجیکٹ کیا تھا آپ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبجیکٹ کس چیز کو بنا دیا؟ اللہ کو. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں وہ رسول ہوں جسے اللہ نے بھیجا ہے, میں وہ رسول ہوں جسے قرآن ملا ہے, اپنی بات نہیں کی. حالانکہ وہ کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. سیدھے اللہ کی, انا رسول اللہ الذی, میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر تو اسے پکارتا ہے تو وہ تجھ سے تیری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. حق تعالی شانہ کی محبت اس کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ میں اس محبت کرنے والے اللہ کا رسول ہوں. اس محبت کرنے والے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جب تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے, کوئی بھی کسی قسم کی, اور تو اس سے دعا کرے تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور چلتے رہے پھر آگے, وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ, پہلے تو عام کر دیا, اب ذرا مخصوص. اور جب تجھے قحط سالی پہنچتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے, فدعوتہ, پھر تو اسے پکارتا ہے, امبتہا لک, تو وہ بارش برسا کر زمین کو زندہ کر کے اس کو تیرے لیے اگا دیتا ہے, زمین سے سبزہ اگاتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے. وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ, اور جب تو کسی چٹیل زمین میں ہوتا ہے, جنگل میں ہوتا ہے, صحرا میں ہوتا ہے, جہاں تیرا کوئی انیس نہیں, کوئی انس پہنچانے والا نہیں, کوئی گھر نہیں, کچھ نہیں, فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ, اور تیری سواری گم ہو جائے, فَدَعَوْتَهُ, پھر تو اسے پکارے تو وہ تیری سواری کو واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دائی اور معلم کو اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے, ادھر ادھر کی باتوں میں مقصد ایک رکھے کہ مجھے اس کو اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے, دین سے جوڑنا ہے. دوسری بات, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا تعارف اس طرح کیا جائے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں, اللہ کی محبت پیدا ہو. اللہ کا خوف بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, مگر اول وہلے میں محبت پیدا ہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا آپ ڈرانے والا تعارف کرے تو اس کے دل میں تنفر پیدا ہو جائے کہ یہ تو مار دھڑ کرنے والا کوئی اللہ معلوم ہو رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت غضب سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کی محبتیں زیادہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے, پکڑ نہیں, بہانہ مل گیا اور پکڑ لیا نہیں, بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میں کسی طرح بندے کو معاف کر دوں. میرے استاد محترم جو بقی میں آرام فرما رہے ہیں, حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ کسی ملک میں تشریف لے گئے اور وہاں پورا مہینہ اپنے رمضان المبارک کا گزارا. روزانہ حضرت کا واعظ ہوتا تھا, بہترین واعظ فرماتے تھے, نیک بھی بہت تھے, علمی شخصیت. تو عنوان اور موضوع پہلے دن رہا اللہ کی رحمت, مگر وہ مضمون پورا نہیں ہو سکا, تو کل پھر اللہ کی رحمت, تیسرے دن پھر اللہ کی رحمت, چوتھے دن پھر اللہ کی رحمت, بس اللہ کی رحمت ہی چلتی رہی 27-28 رمضان تک. عذاب کی, پکڑ کی, سزا کی کوئی بات ہی نہیں آئی. تو کسی نے سب کے سامنے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو رحمت ہی رحمت بیان کر رہے ہیں, کچھ اللہ کے عذاب کا بھی تو تذکرہ کیجئے. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میاں, اللہ میرے اور تیرے جیسے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کے پکڑ کر لیا کرے. اللہ تو وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت کر دیا کرتے ہیں. تذکرہ حق تعالی شانہ کا ان بندوں کے سامنے جو حق تعالی شانہ سے دور ہو گئے ہیں, ایسا ہو کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ یار واقعی اتنا کریم آقا اور ہم اس سے دور ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم مسجد میں نہیں آتے. غیر مسلموں کے سامنے اللہ کا تعارف ہو تو محبت والا تعارف, اور حقیقت بھی یہ ہے, یہ نہیں کہ کچھ کور اپ کرنا ہے, تو انسانی فطرت ہے کہ ذرا ڈر سے بھی سیدھے راستے پر آتا ہے, بعض لوگوں کو ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے وہ پہلو بھی اختیار کیا گیا ہے انسان کی فطرت اور نیچر کو سامنے رکھ کر. ورنہ آپ اسماء حسنہ کو دیکھیے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, دیکھو شروع ہوتی ہے رحمت سے نام, اور پھر سارے ناموں کو دیکھیے 99 نام. تو حق تعالی شانہ کی محبت اور رحمت کا غلبہ آپ کو نظر آئے گا, خالق میں بھی رحمت ہے کہ نہیں اور محبت ہے کہ نہیں, کہ وہ خالق ہے, انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, رازق میں محبت ہے کہ نہیں, وہ ہمیں روزی پہنچاتے ہیں. ہادی میں محبت ہے کہ نہیں, کہ وہ ہمیں ہدایت پر رکھتے ہیں. ودود میں محبت کا معنی ہے یا نہیں, رؤوف میں محبت کا معنی ہے یا نہیں. تو کیسا پیارا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کروایا کہ میں اللہ کا وہ رسول, میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے پھر تو اسے پکارے تو وہ تجھ سے اس تکلیف کو دور کر دے, جب تجھے قحط سالی پہنچے پھر تو اسے پکارے تو وہ تیرے لیے زمین کو اگا دے, جب تو کسی چٹیل میدان میں جنگل میں ہو پھر تیری سواری گم ہو جائے پھر تو اسے پکارے تو وہ اس کو تیری طرف واپس لوٹا دے. آخری بات, آخری بات یہ ہے جس پر میں نے رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے جو کچھ عرض کرنا تھا کیا تھا, کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت اہم اور ضروری چیز ہے, وہ ہے اضطرار, مضطر ہو جانا, مجبور ہو جانا, محتاج ہو جانا. یعنی جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی کیفیت ایسی ہو, جب آپ دعا کریں تو آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ میرا یہ کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, اللہ ہی کر سکتا ہے, اور اگر اللہ نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. جب تو چٹیل میدان میں ہو, جنگل میں ہو, وہاں کوئی نہیں ہے, نہ کوئی بستی نہ کوئی گھر, اب ذہن کسی کی طرف نہیں جاتا ہے, پرانے زمانے میں ٹیلی فون ویلی فون کچھ نہیں, تو یہ ذہن نہیں جاتا کہ ابراہیم بھائی یا احمد بھائی یا اسماعیل بھائی مدد کریں گے, ابھی پہنچ جائیں گے, میں فون کروں گا تو ابھی کوئی آ جائے گا. اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اب تو ایک ہی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے, اور اگر اس نے مجھے نہیں بچایا تو میں ہلاک ہوں. اب جو دل سے دعا نکلے گی یہ ہے, اب جو دعا, یہ مضطر, مضطر مجبور, مضطر کس کو کہتے ہیں, مستر مجبور ہو جائے. جیسے ایک شخص کو کھانا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور مستر ہو جائے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے, مردار بھی کھا سکتا ہے, سور خنزیر بھی کھا سکتا ہے. تو مستر کب ہو جاتا ہے, جب تین دن تک اسے کھانا نہ ملے اور بالکل مرنے کے قریب ہو جائے اور اسے پتا ہو کہ اگر میں یہ مردار کو نہیں کھاؤں گا تو میں مر ہی جاؤں گا, یہ مستر. تو سارے وسائل آپ کے سامنے ہوں مگر اللہ تعالی شانہ سے تعلق آپ کا اتنا ہو کہ وسائل اور اسباب پر نظر کرنے کے باوجود بھی اندر سے آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو کہ سب کچھ ہے مگر اللہ نے اگر میری مدد نہیں کی تو یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور اگر حل نہیں ہوا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اب دعا کرو دیکھو قبول ہو جاتی ہے کہ نہیں. اور اس سلسلے میں نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس میں اعظم سکھائیے. اس میں اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کو بول کر اگر کوئی دعا کرے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. تو کہ بھائی سناؤں گا مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ سردی کا موسم ہے, یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے, اس میں ذرا اتر کر غسل کر کے باہر نکل آؤ, یہ قربانی کرو تو اس مجاہدے کے نتیجے میں تم کو اس میں اعظم سکھاؤں گا. کہ بہت اچھی بات ہے, یہ مجاہدہ کر لیتے ہیں. وہ اتر گیا ٹھنڈے پانی میں, اور ٹھنڈے پانی میں اترنے کے بعد وہ ہوش سے جب نکلنے لگا تو حضرت نے اپنے سب خدام کو اشارہ کر دیا کہ اسے اب ہوش میں سے نکلنے نہ دیا جائے. اب جدھر سے نکلے تو دھکا مار کر واپس اندر. پہلی مرتبہ نکل رہا تو مضطر, لاچار, مجبور نہیں تھا, ابھی کیفیت وہ نہیں ہے, ابھی بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح نکل جاؤں گا, حوض سے نکلنا کیا مشکل ہے. مگر بڑے مضبوط خدام تھے, انہوں نے نکلنے نہیں دیا, نکلنے نہیں دیا اور سردی بڑھتی گئی اور ٹھٹھڑنے لگا, तो उसे ये अब ख्याल आने लगा कि इन लोगों ने तो मुझे मारने का प्लान बनाया है, जिनको मैं बुजुर्ग समझ रहा था उन्होंने मुझे इसमें उतारा, इसमें आजम के नाम से, और अपने खुद्दाम को हुक्म कर दिया और ये मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब मैं गया। तो उसके जहन में उस वक्त क्या ख्याल आया कि यहां तो मेरा दोस्त बिरादर रिश्तेदार कोई नहीं है, मुझे अल्लाह ही बचा सकता है। तो उसने अल्लाह को पुकारना शुरू किया कि अल्लाह मुझे बचा ले, ये अल्लाह मुझे बचा ले, ये अल्लाह तू ही बचा सकता है, अगर तूने नहीं बचाया तो ये तो मेरे कत्ल पर पूरा पूरे तैयार हो चुके हैं, फैसला कर चुके हैं। जब हजरत ने उसकी ये इस्तेरार की कैफियत देखी तो सबको रोक दिया, हटा दिया कि बेहट जाओ, अब इसे निकल आने दो, और फिर कहा कि यही इसमें आजम है, यही इसमें आजम है कि जब भी तो अल्लाह के सामने हाथ उठाए तो मुस्तर बनकर दुआ कर, इस्तेरार ये अल्लाह ही दे सकता है, ये मुझे अल्लाह ही दे सकता है। और हकीकत भी है हमारी अपनी जिंदगियों में, क्या हमें अल्लाह ताला शानू हम पर एहसान करके ऐसे तजरबे नहीं करवाता कि हमें बहुत भरोसा होता है हमारे किसी दोस्त और साथी के ऊपर, और अचानक हमें धोखा होता है उसकी तरफ से, जरूरत के मौके पर वो पीछे हाथ खींच लेता है। ये तकलीफ नहीं है, ये मुसीबत और आफत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरा बंदा असबाब से हटकर रब्बुल अरबाब से जुड़ जाए, रब्बुल असबाब से जुड़ जाए, ये अल्लाह फजल फरमाते हैं। मगर हम इससे इबरत नहीं लेते और समझते कि ये तो अफजल ऐसा था, नवाज थोड़ा ऐसा होगा, वो ऐसा निकला था, नवाज थोड़ा ऐसा होगा, इस पर फिर भरोसा कर लेते, इससे तजरबा होता है कि एजाज थोड़ा ऐसा होगा, इस पर भरोसा कर लेते। इसमें ही बताया गया है तीन मिसालें जो दी है वो तीन, कि जब तुझे कोई तकलीफ पहुंचे फिर तो उसे मुस्तर बनकर पुकारे तो वो दूर कर देगा, जब तू चटियल मैदान में हो मुस्तर बनकर उसे पुकारे वो तेरी सवारी को पहुंचा देगा, और जब कहत साली हो बारिश ही ना हो और जब तू मुस्तर होकर उसे पुकारे वो जरूर तेरी दुआ को कबूल करके बारिश बरसाएगा, जमीन को जिंदा करेगा और लहलहाती हुई खेत तुझे देगा। अल्लाह ताला शानो भाई हमें इस हदीस से जो सबक हासिल हुए हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको आफियत कुल्ली अता फरमाए, हमें बीमारियों से भी शिफा भी अता फरमाए, जाहिरी बीमारियों से भी, बातिनी बीमारियों से भी, और अल्लाह ताला शानो रूहानी बीमारियों से भी, अगर नहीं है तो अल्लाह बचाए, अगर बीमारियां हैं तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। हमारे सब मुतालिकीन को, माँ बाप को, अहलो अयाल को, हमसे मोहब्बत ताल्लुक रखने वालों को, जिनके हम पर एहसानात है उन सब को अल्लाह ताला दुनिया की आखिरत की आफियत अता फरमाए, हमें दीन का बना के रखे, दीन के काम में लगाए रखे, अपना बना के रखे, अपने काम में लगाए रखे, और अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला दुनिया से उठाए, और अपनी मोहब्बत के साथ हमें क़यामत के दिन हमारा हश्र फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु अला नबी।